السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ ہم ایسی کلاس لینے جا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں جس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ہے. حدیث کا علم اتنا اہم اور اتنا ایسا یہ علم ہے کہ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے اور آپ نے دعا فرمائی ایسے لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، اسے لوگوں تک پہنچایا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے حدیث کا علم جو بھی سیکھے گا اور سکھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے گا. تو ہم بات کر رہے تھے کہ حدیث کا جو علم ہے یہ ایسا علم ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو دعا دی کہ جو اس حدیث کو یاد رکھے، اللہ کے رسول کی بات کو، اور اسے اسی طرح دوسروں تک پہنچا دے جیسے اس نے سنی ہے. دیکھا جائے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کے نتیجے میں آج یہاں پر بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے. جو کورس ہم کرنے جا رہے ہیں، تدوین حدیث یا حفاظت حدیث کیوں اور کیسے، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ. یہ علم حاصل کریں گے کہ علم حدیث ہے کیا اور علوم الحدیث کسے کہتے ہیں. اس علم کے بارے میں مسلمانوں میں بہت ساری دلچسپی پائی جاتی ہے. بہت سے مسلمانوں نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن کے بارے میں انہیں بہت کچھ معلوم ہے، لیکن حدیث کے تعلق سے بہت سارے لوگوں میں ابھی بھی لا علمی پائی جاتی ہے، اور اسی لا علمی کو وہ لوگ دور کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر ہم حدیث کے بارے میں دیکھیں گے، اور یہ ہم حدیث کا علم کیوں حاصل کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک اور بہت ہی اہم مقصد ہے جس کو کلیئر کرنا ضروری ہے. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ایک طبقہ ہے، مسلمانوں میں تین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، جو ہیں تو مسلمان ہی لیکن تین کیٹیگری میں ہم ان کو شمار کر سکتے ہیں. کچھ لوگ احادیث کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ علم حدیث مستند ہے، یعنی اوتھینٹک ہے یا نہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ حدیث کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، یعنی ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ ایسا ہے کہ لا علم طبقہ ہے، یا کہنا چاہیے کہ جن کو دین کے بارے میں پوری معلومات نہیں ہے. ایک اور کیٹیگری ہے لوگوں کی کہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حدیث کی کوئی خاص حیثیت بھی نہیں ہے. حدیث مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہے اور قرآن کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے حدیث کی وجہ سے. کیپٹسزم کے انداز میں پوچھتے ہیں کہ حدیث کی کیا ضرورت ہے. اور ایک طبقہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جانتا ہے اور پہچانتا ہے، اور مزید اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ صحیح حدیث کو جانے. تب یہ تین طبقے ہو گئے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو لاپرواہی کی وجہ سے حدیث کو جانتے نہیں، اس کی اہمیت نہیں سمجھتے اور جاننا چاہتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر حدیث کو ڈینائی کرتے ہیں یا حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حدیث کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا حدیث کو لیا ہی نہ جائے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. اور یہ اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں. اسی لیے ضرورت پیش آئی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں صحیح نقطۂ نظر کیا ہے وہ جانیں. اگر حقیقتاً ہم اس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ٹائم دینا ہوگا، اور ٹائم بھی کون سا کوالٹی ٹائم دینا ہوگا. صرف گھنٹے دو گھنٹے میں تو یہ کام نہیں ہو سکتا. اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنا وقت دینا ہے. دوسرا اہم کام ہے کہ اس کے لیے ہمیں دعا کرتے رہنا ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں ہدایت کے. تو اگر ہم جد و جہد کریں گے اور ہم جاننا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے لیے راستے کھول دے گا اور ہمیں ہدایت سے سرفراز کرے گا. ہم یہ بھی دعا کریں ساتھ میں کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر یہ حدیث درست ہے تو ہمارا سینہ کھول دے، اور اگر یہ حدیث درست نہیں ہے تو اس کے لیے بھی ہمارا سینہ کھول دے تاکہ ہم اس سے دور رہ سکیں، اور ہر طرح کی لا علمی سے ہمیں بچائے، نیت کی خرابی سے بچا کر ہمیں اس موضوع کو اچھی طرح سے سمجھنے والا بنائے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا دل کھول کر حق کو میرے سامنے واضح کر دے اور حق میرے دل میں پیوست ہو جائے۔ پھر دعا کے ساتھ نیت بھی ضروری ہے کہ نیت ہماری درست ہو، کیونکہ علم کے راستے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ آتی ہے وہ ہے نیت کی خرابی یا پھر سنی سنائی باتوں پر یقین رکھنا۔ اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں سنی سنائی باتوں پر زیادہ یقین کیا جاتا ہے۔ بہت ساری ایسی احادیث بھی جو آج ہمارے یہاں پر رائج ہیں یا رواج پا گئی ہیں وہ تقریباً سنی سنائی احادیث ہیں۔ جیسے صرف ایک مثال آپ کے سامنے کہتی چلوں کہ بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے، یہ جھوٹی اور موضوع حدیث ہے، لیکن اسی کو بیس بنا کر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں خصوصاً انڈیا پاکستان میں بازار کے کھانے کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ایسی جھوٹی حدیثیں، ایسی سنی سنائی باتوں سے ہم دور رہنا ہوگا۔ دوسری بات، ہم ہر قسم کے تعصب سے پاک ہو کر اس موضوع کو سنیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک گلاس ہے اور گلاس میں ایک رنگین پانی رکھا ہوا ہے، اس میں کچھ کلر ہے، اگر آپ اس میں کتنا بھی پیور صاف پانی ڈالنا چاہیں گی تو اس پہلے سے ڈالے ہوئے رنگ کی وجہ سے وہ دوسرا پانی بھی اسی طرح سے رنگدار ہو جائے گا۔ تو اگر ہم پہلے سے صاف دل کے ساتھ تعصب سے پاک ہو کر اس ٹاپک کو سنیں تو اس سے ہمیں فائدہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم دعا کریں کہ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ قرآن میں بھی استعمال کیا ہے اور اللہ کے رسول نے یہ لفظ خود اپنی حدیث کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ یہ تو ہمارا کل کا ٹاپک ہوگا، لیکن آج بات کو سمجھنے کے لیے صرف مختصرا ہم یہ سمجھتے چلیں کہ حدیث رسول کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات یا آپ کے کیے گئے اعمال یا کسی کام پر آپ کی خاموشی، یہ سب حدیث رسول کہلاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، سب سے زیادہ اس کو جو کوٹ کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ احادیث کوٹ کی، اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو تین مکاتب فکر جو پائے جاتے ہیں، 3 school of thought آج دنیا میں، اگر کسی کی بھی بات ہمیں کہنی ہو تو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ وہ بات کس نے کہی ہے۔ اگر میں یا آپ کہہ رہے ہوں تو اس بات کی اتنی اہمیت نہیں ہوگی، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اچھا یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی تھی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بات پھر بہت اہم ہو جاتی ہے۔ تو کسی بھی بات کو پیش کرنے سے پہلے اگر ہم اس انسان کے بارے میں جان لیں کہ کس کی بات پیش کی جا رہی ہے تو اس سے اس بات کی اہمیت کافی بڑھ جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو بڑے بڑے دنیا میں غیر مسلموں کے یہاں پر شاعر گزرے ہیں، گوئٹے ہیں، نچے ہیں، اور بھی جو تھنکرز تھے جنہوں نے کچھ اچھی اچھی باتیں کی ان کے حساب سے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے کال کتنے مشہور ہیں۔ کنفیوشس کا کال بہت مشہور ہے، بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں، ان کے اقوال بہت مشہور ہیں۔ تو جب ان کے نام سے بات کی جاتی ہے تو اس کی اہمیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت کا اندازہ ہم اس وقت لگا سکتے ہیں جب ہم آپ کی اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ کے رسول کی کیا حیثیت، کیا اہمیت اور کیسی آپ کی شخصیت تھی، اللہ کے نزدیک آپ کا کیا مقام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کس طرح سے تقاضا کیا کہ وہ اللہ کے رسول کو کیا اہمیت دیں۔ اسی سلسلے میں ایک طبقہ جو ہے، جو 3 مکاتب فکر کی ہم بات کریں گے، 3 school of thoughts، ایک طبقہ یہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول صرف اور صرف ایک میسنجر تھے، صرف ایک پیغام پہنچانے والے، بس اس کے علاوہ آپ کی کوئی اور ذمہ داری نہیں تھی۔ سیکنڈ جو طبقہ ہے، جو سیکنڈ اسکول آف تھاٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ کے برابر، نور من نور، یعنی وہ اللہ کے رسول کو انسان سے بڑھا کر، بشریت سے اٹھا کر اللہ کا درجہ دے دیتا ہے یا اللہ کے برابر قرار دے دیتا ہے، جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ تو یہ بھی چیز صحیح نہیں ہے۔ پہلا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، تیسرا جو مکتب فکر ہے وہ اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول ہی مانتا ہے اور ساتھ میں عبدہ یعنی اللہ کا بندہ اور بشر انسان مانتا ہے، لیکن آپ افضل البشر یعنی تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان تھے، آپ اللہ کے رسول تھے، اور اللہ کے رسول کی حیثیت سے آپ کی جو ذمہ داری تھی کہ آپ شارع قرآن اور شارع دین بھی تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی تشریح آپ نے کر کے بتائی، قرآن کو سمجھایا، صرف میسج نہیں پہنچا دیا آپ نے، بلکہ ساتھ میں آپ نے اس کی تشریح بھی کی، اس کو واضح کر کے بتایا، اور شارع دین مطلب دین میں آپ کی حیثیت ایک قانون بنانے والے کی بھی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قانون کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ تیسرا جو مکتب فکر ہے، اسکول آف تھاٹ ہے، یہ صحیح ہے۔ اب پہلے اسکول آف تھاٹ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو طبقہ ہے جو اللہ کے رسول کو صرف ایک میسنجر سمجھتا ہے، پیغام پہنچانے والا، تو یہ طبقہ اللہ کے رسول کو میسنجر کیوں کہتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے بات، اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی آپ کے، کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے زمانے میں پوسٹ مین ہوتے تھے، ڈاکیا جس کو کہتے ہیں۔ پوسٹ مین کا کام کیا تھا؟ پوسٹ مین کیا کرتا ہے؟ وہ لیٹر لے کر آتا ہے، آپ کا خط لاتا ہے، اور خط یا جو بھی لفافہ ہوتا ہے وہ دروازے پر بیل رنگ کرتا ہے اور لفافہ ڈال کر چلا جاتا ہے یا دے کر چلا جاتا ہے۔ پوسٹ مین کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ آئے گا، آپ کو خط دے گا، پھر خط کھولے گا بھی اور پڑھ کر بھی سنائے گا، اور پھر اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے خط تو اس کو ایکسپلین بھی کرے گا۔ یہ ڈاکیے کی ذمہ داری نہیں ہوتی، ہے نا؟ یہ بات تو ہم سب سمجھتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ، یہ جو پہلا والا طبقہ ہے، جو یہ فرسٹ اسکول آف تھاٹ ہے، ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو کہا کہ یہ صرف، نعوذ باللہ، صرف میسنجر یعنی ڈاکیا تھے، پوسٹ مین تھے۔ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ آپ قرآن کو کھولیں، اس کو پڑھ کر سنائیں، اس کو ایکسپلین کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رول بھی اتنا ہی تھا، اور دلیل کے طور پر یہ آیت پیش کرتے ہیں، وما علینا الا البلاغ، کہ آپ پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ پھر نتیجہ خود ہی نکالتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول سے، کہ اس سے مراد صرف اور صرف قرآن کی اطاعت ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ خود ہی کہتے ہیں کہ دوسرا نتیجہ وہ خود نکال کر کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنا ذہن استعمال کر کے خود قرآن کے احکامات کو سمجھ لے۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی جسارت ہے یہ قرآن کے بارے میں۔ آپ خود بتائیں کہ انسان ایک قرآن کے بارے میں سمجھنا تو دور کی بات، وہ تو صحیح سے پڑھ بھی نہیں سکتا جب تک اللہ کے رسول اس کو اس کے بارے میں ایکسپلین نہ کریں۔ یہ لوگ کہتے ہیں، یہ طبقہ کہتے ہیں کہ کسی سینٹرل اتھارٹی کی ضرورت نہیں، کسی شخصی اطاعت کی ضرورت نہیں، قرآن بڑا آسان ہے اور اس کو سب لوگ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کھولیں اور پڑھنا شروع کریں اور سمجھ لیں، کسی حدیث کی، کسی سنت کی ضرورت نہیں۔ اور یہ طبقہ اپنے آپ کو اہل القرآن کہتا ہے۔ ان سے ہمیں بہت ہوشیار رہنا ہے، اور یہ طبقہ بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے، یہ ہر زمانے سے ہوتا آیا ہے۔ ہم اس کی ہسٹری بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھیں گے کہ کہاں سے شروعات ہوئی تھی اس کی، لیکن آج کے دور میں یہ طبقہ بہت زیادہ اسٹیبلشڈ ہو رہا ہے، اور ان کا ٹارگیٹ خاص طور سے ہمارے ینگز ہیں، جو ہمارے مسلمان نئی جنریشن ہے، ینگ جنریشن ہے، ان کو انہوں نے ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے، اور قرآن فہمی کے نام سے یا فہم قرآن کے نام سے انہوں نے ادارے کھول رکھے ہیں، اور خصوصاً ابھی بنگلور میں ان کا بہت بڑا انہوں نے ادارہ کھولا ہے، اور ایسے اشخاص کو یہ وہاں پر لا رہے ہیں جو دوسرے ممالک سے آتے ہیں، اور خاص طور سے اس کے اوپر اس قدر ایسا وہ زہر پھیلا رہے ہیں کہ ہماری نئی جنریشن کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ خود اس کے ذہن میں یہ شکوک اور شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ ہاں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، نعوذ باللہ۔ تو آپ دیکھیں، صرف قرآن ہی کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو ایک پیغمبر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ نزل علی قلبی کا، کہ ہم نے، اے نبی، آپ کے قلب پر نازل کیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے قلب پر نازل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل پر نازل کر دیتا قرآن، اللہ کے لیے بہت آسان بات تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے قلب مبارک پر یہ کلام نازل کیا اور آپ کو اس کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ یا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ لوگ خود قرآن ہی سمجھ لیں، تو اللہ تعالیٰ کسی پہاڑ پر ایک کتاب نازل کر دیتا اور کہہ دیتا کہ جاؤ وہاں کتاب نازل کر دی گئی ہے، لے لو اور خود پڑھ لو، سمجھ لو، ہے نا؟ یہ بھی ہو سکتا تھا۔ یا پھر اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بھیج دیتا اور جبریل امین جو ہے کوئی ایک نسخہ لے کر آ جاتے اور دے دیتے، کتنی آسانی سے یہ بات ہو جاتی۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں یہ کتنا آسان ہے۔ پہلے زمانے میں لکھنا بہت مشکل تھا، آپ کو معلوم ہوگا نا کہ پین اور کاغذ کی کمی تھی، بہت سارے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے بھی نہیں تھے۔ قرآن کے نسخے لکھنے کے لیے ہی خود لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے لکھنا پڑتا تھا۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ لکھنا کتنا آسان ہو گیا ہے۔ ایک نسخہ آپ کے پاس ہے، ایک کاپی اگر آپ کے پاس ہے، آپ جائیں اور اس کی 10 کاپی آپ نکال کے لا سکتے ہیں، 100 کاپی آپ بنا سکتے ہیں، ایک کتاب آپ پرنٹ کریں اس کی آپ پرنٹنگ پریس میں آپ ہزاروں نسخے نکال سکتے ہیں۔ تو جب انسان کے لیے آج کاپی کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل پر قرآن نازل کر دیتا تو خود ہی وہ سمجھ لیتے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کے دل پر یہ کلام نازل کیا اور ان کو فرمایا کہ آپ اس کو واضح کر کے بتا دیں۔ ابھی ہم دلیل پڑھیں گے اس کی۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ نحل آیت نمبر 44۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول اس سے پہلے مگر یہ کہ وہ ایک انسان تھا، اور وہی کی ہم نے اس کی طرف، بس پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے، بینات اور کتابیں۔ اب یہاں پر بالبینات والزبر، بینات کے ساتھ اور زبر کے ساتھ، زبر کا مطلب ہوتا ہے کتابیں، ٹھیک ہے؟ تو اب کتابیں کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا، تو یہ بینات کیا ہے؟ تو یہ جو بینات ہے یہ دراصل رسولوں کے ساتھ جو رسول کی جو اطاعت ہوتی ہے، رسول جو باتیں ارشاد فرماتے ہیں تو وہ بینات ہیں یہاں پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اعمال اقوال یا افعال جو تھے، تو یہ سب کیا ہے؟ بینات فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو، کہ کس لیے؟ بالبینات والزبر، اللہ تعالیٰ نے روشن تعلیمات بھیجی، واضح کر دیا، بینات بھیجی، خود رسول کی زندگی میں وہ بینات تھی، والزبر اور کتابیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف ذکر، یعنی یہ قرآن، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں کو جو کچھ نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، اور شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ تو یہ جو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اللہ نے نازل کیا ذکر کو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ واضح کر کے بتا دیں۔ اتنی کھلم کھلا آیت ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ اللہ کے رسول اس کو کھول کر واضح کر کے بتا دیں۔ تو اب آپ پہلے بتائیے کہ کون ہو سکتا ہے جو قرآن کو خود سے سمجھنے کا دعویٰ کرے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہ بتائیں؟ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیجیے، مثالیں تو بہت ملے گی اور آگے ہم جیسے جیسے اپنا ہم آگے بڑھیں گے وہ مثالیں ہم دیکھتے چلے جائیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی مثال میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں، اسی سے آپ سمجھ جائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کتاب کو، اس کتاب کے ساتھ اللہ کے رسول کو نہ بھیجتا تو اس کتاب کو سمجھنا تو دور کی بات، ہمارے لیے پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ فیل، یہ جو ہے مکی سورت ہے اور مکہ میں نازل ہوئی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے زمانے میں جو لوگ علوم القرآن جو لوگ کیے ہوئے ہیں وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ قرآن جب نازل ہوتا تو اللہ کے رسول سے پہلے صحابہ کو پڑھ کر سناتے، پھر کاتبین وحی کو بلاتے اور ان سے قرآن کو لکھنے کے لیے کہتے۔ اس زمانے میں جو قرآن لکھا جاتا تھا اس میں کوئی اعراب نہیں ہوتے تھے، نہ زیر زبر نہ پیش، نہ نقطے نہ تنوین، دو زیر دو زبر دو پیش، صرف وہ لوگ بغیر نقطوں کے بغیر اعراب کے لکھا کرتے تھے۔ اب اگر اللہ کے رسول اس کو پڑھ کر نہ سناتے تو صحابہ اکرام یا آگے والے لوگ کیسے پڑھ کر سمجھ سکتے تھے کہ یہ کیسے ہم اس کو پڑھیں؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن لکھا جاتا تھا، اللہ کے رسول سے لکھواتے تھے اور خود پڑھ کر سناتے تھے۔ جب سورہ فیل نازل ہوئی تب اگر اللہ کے رسول سے صحابہ نے نہ سنا ہوتا تو کیسے اس کو کیسے پڑھ سکتے تھے؟ کون جانتا تھا کہ اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیسے ہے؟ ہو سکتا تھا اگر ان کو پڑھ کر نہ بتایا جاتا تو وہ سورہ فیل کو اس طرح سے پڑھ لیتے، الف لام میم ترا کیف فعل ربک، ہے نا؟ ہو سکتا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ علم وہ لکھا ہوا ہے، علم ترا کیف ہے، لیکن اگر اللہ کے رسول نے پڑھ کر نہیں سنایا ہوتا تو ہم اس کو بھی حروف مقطعات سمجھتے اور الف لام میم ترا کیف پڑھتے، اور یہ کیسے ہم پڑھ سکتے تھے جب سورہ بقرہ مدینے میں نازل ہوئی؟ اگر اللہ کے رسول سے نہ سنے تو اس کو پڑھ لیتے، الم ذالک الکتاب لا ریب فی، نہیں، ہم ایسا نہیں پڑھتے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے سورہ فیل میں الم پڑھ کر بتایا اور سورہ بقرہ میں اللہ کے رسول نے اس کو الف لام میم ذالک الکتاب پڑھ کر بتایا۔ اب آپ بتائیں کہ اگر اللہ کے رسول کی حیثیت صرف ایک نعوذ باللہ ڈاکیے کی ہوتی، پوسٹ مین کی ہوتی، تو قرآن سمجھنا تو دور کی بات ہے، سمجھنا بہت دور کی بات ہے، ہم تو اسے صحیح پروناؤنس بھی نہیں کر سکتے تھے، صحیح پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، تو بھلا بتائیں اللہ کے رسول کے بغیر ہم کیسے صحیح راہ پا سکتے تھے؟ اللہ کے رسول کی احادیث کے بغیر ہم کیسے زندگی گزارتے تھے، ہے نا؟ تو اب یہ جو طبقہ کہتا ہے، یہ جو فرسٹ اسکول آف تھاٹ کے بارے میں، جنہوں کے بارے میں ہم نے پڑھا، جو اپنے آپ کو اہل القرآن، اتنا خوبصورت انہوں نے اپنا نام دیا ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے ہے ساری چیزیں، کہ شیطان جو ہے گناہوں کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے، مزین کر کے دکھاتا ہے۔ کون بھلا دھوکا کھائے گا؟ آپ بتائیے، جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہہ رہے ہوں ان سے کون دھوکا کھائے گا؟ تو اب آپ بتائیں کہ جب اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے بغیر ہم پڑھ نہیں سکتے تو سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول کی حیثیت صرف ایک میسنجر کی نہیں تھی کہ آپ نے آیا، پیغام پہنچا دیا اور چلے گئے، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کی حیثیت اس پیغام کو واضح کر کے بتانے، اس کو امپلیمنٹ کرنے، نافذ کرنے، اور اس کے بارے میں آخر تک، قیامت تک کے لیے رہنمائی کرنے کے لیے تھی۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو یہ جو اہل القرآن والا طبقہ ہے، جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتا ہے، لیکن دراصل یہ اس کے بھیس میں منکرین حدیث ہیں یہ لوگ، اور یہ اللہ کے رسول کی احادیث کو اس لیے ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے رد کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہٹانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ حدیث ہٹاتے ہیں تو ان کو قرآن سے اپنی من مانی تاویل کرنے کی آزادی مل جاتی ہے، پھر یہ جو چاہیں قرآن کے لفظی معنی، لغت سے اگر یہ قرآن کے معنی دیکھیں تو پھر صلات کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ دعا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے مسلمانوں سے ان کے فرائض ختم کر دیں، اور بتائیں کہ قرآن میں کہاں صلات کے مطلب نماز ہے، صلات کا مطلب تو دعا ہوتا ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو، نعوذ باللہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے دین کا اتنا اہم رکن ہے، اس کو یہ چاہتے ہیں کہ صرف قرآن کی حد تک رکھیں، اور اس سے پھر تمام اعمال سے لوگوں کو محروم کر دیں، یا اس کو دھیرے دھیرے وہاں سے ہٹاتے جائیں۔ یہ جو قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے، کس نے ہمیں پڑھ کر بتایا، کس نے ہمیں پڑھ کر سنایا کہ یہاں ایسے پڑھنا ہے اور وہاں ویسے پڑھنا ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں تھیں، یا آپ کی جتنی چیزیں تھیں، جو بھی آپ نے کر کے بتایا، جو آپ نے کہا، جو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ ہمارے لیے جاننا کتنا ضروری ہے۔ تو اسی لیے یہ جو اعتراض کرتے ہیں، ان کا دوسرا اعتراض ہے اہل القرآن کا، ان کا دوسرا اعتراض یہ کہ احادیث بہت سالوں کے بعد لکھی گئیں، 250 سال کے بعد لکھی گئیں، تو اس میں بہت ساری ملاوٹ ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے اختلافات بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ حدیث کو چھوڑ کر دیکھیں، آج اگر اختلافات 4 یا 5 قسم کے ہیں، تو جیسے ہی آپ حدیث چھوڑتے ہیں، جیسے ہی اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑتے ہیں، یہ 5 اختلافات چھوڑ کر 5 لاکھ یا 5 کروڑ اختلافات بن جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ دو بہن بھائی کا مزاج آپس میں نہیں ملتا، تو آپ بتائیں کہ لوگ کیسے ایک طریقے کو فالو کریں گے پھر، اگر ہر ایک کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے، حدیث ہٹا دی جائے۔ تو قرآن میں تو کہیں پر بھی عمل کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ تھیوری ہے صرف، اور پریکٹیکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، آپ کی زندگی تھی۔ اب ہم قرآن سے دلیلیں دیکھیں گے کہ قرآن ہمیں اللہ کے رسول کی کیا حیثیت اور کیا اہمیت ہمیں بتاتا ہے اور واضح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود یہ بات ارشاد فرماتا ہے، پچھلے رسولوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، ان کا جو جملہ تھا فاتقوا اللہ واتیعونی، کہ اللہ سے ڈرو اور اطاعت کرو نی، میری۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو رسول تھے، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اگر آپ سورہ ہود اور سورہ رعد پڑھیں گے، آپ کو خود یہ جملہ کئی دفعہ مل جائے گا، اس میں رسول نے یہی بات کی ہے کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو یہ جو میری اطاعت ہے، یہ بھی دراصل کس کی طرف سے ہے؟ رسولوں کی جو اطاعت تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی، تو رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اور اطاعت کا مطلب ہے ان کی پوری زندگی کو فالو کرنا۔ پھر یہ بھی بات ہم دیکھیں کہ دنیا میں بہت سارے پیغمبر آئے، لیکن کتابیں کم آئیں، یعنی بہت سارے پیغمبر بغیر کتابوں کے بھی آئے، لیکن ان کو وحی آتی تھی، تو یہ وحی کہاں سے آتی تھی؟ یہ اللہ کی طرف سے آتی تھی۔ دوسری اہم بات ہم یہ سمجھیں کہ پیغمبر بغیر کتاب کے آئے، لیکن کوئی کتاب بغیر پیغمبر کے نہیں آئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کو سمجھانے کے لیے نبی کی ضرورت لازمی ہے، یعنی کتاب ہم سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کوئی نبی سمجھانے والا نہ ہو۔ تو یہ جتنے بھی نبی اور پیغمبر آئے، کتاب کو واضح کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے آئے۔ قرآن میں بہت جگہ ہمیں ذکر ملتا ہے جہاں پر رسولوں نے اللہ کے حکم سے بات کہی، حالانکہ ان کے پاس کتابیں نہیں تھیں۔ تو آج اس حدیث کی اہمیت کو سمجھنا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہو گیا ہے، اور ہماری نئی جنریشن کو سمجھانا بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم حدیث کی اہمیت کو سمجھیں، اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ صرف ایک پوسٹ مین نہ سمجھیں، بلکہ اللہ کے رسول کو ایک رسول کی حیثیت ہم سمجھیں کہ قیامت تک اب کوئی رسول نہیں آنے والا، انہی کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج تقریباً ہر مارننگ شوز، ٹاک شوز جتنے بھی آ رہے ہیں، وہاں پر ایسے سپیکرز کو بلایا جا رہا ہے اور اس گروہ کو مزید سپورٹ کیا جا رہا ہے جو منکرین حدیث کا طبقہ ہے۔ اس کو آج ان لوگوں کا ٹارگیٹ یہ ہے، نئی جنریشن کو انہوں نے ٹارگیٹ بنایا ہے کہ ان کو حدیث سے دور کیا جائے۔ ابھی حال ہی میں ایک ایسے شخص نے بنگلور وزٹ کی تھی، کیونکہ بنگلور میں یہ ادارہ بنا ہے قرآن فہمی کے نام سے، تو لہٰذا اس لیے ہمیں حدیث کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم قرآن میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کی حیثیت ہمیں کیا بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر یعنی کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ان لوگوں میں خود انہی کے اندر سے ایک رسول مبعوث فرما جو انہیں تیری آیتیں سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو عزیز اور حکیم ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، لیکن اس میں انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو رسول انہی میں سے ہو اور جو انہیں یتلو علیہم کتاب پڑھ کر سنائے، آیاتی کا تیرے آیات کی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ تو اب یہ جو دوسرا لفظ یہ کس لیے آیا ہے کہ کتاب کی تلاوت تو الگ ہو گئی، پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے اور حکمت سکھائے۔ تو پھر یہ کتاب کی تعلیم کیا ہوئی، کون دے گا یہ کتاب کی تعلیم؟ اللہ کے رسول دیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول صرف کتاب پڑھنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ کتاب کو سمجھانے کے لیے، اس کتاب کی تعلیم دینے بھی آئے تھے۔ اسی طرح یہی بات اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمائی ہے سورہ آل عمران میں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا جبکہ ان کے اندر خود انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے پہلے تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ جو کتاب کی تعلیم ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ کتاب بھیجی اللہ تعالیٰ نے رسول پر، لیکن اس کتاب کو سمجھانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کس کے اوپر ڈالی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالی۔ آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں پورا ایک رکوع موجود ہے جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کے احکامات نازل کیے ہیں، جہاں آتا ہے نا کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علیکم، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو اب یہ پورا رکوع ہے وہاں پر، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ جہاں پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رمضان کے روزوں کے بارے میں نازل کیا ہے، اس کی فرضیت کے بارے میں، وہاں ایک دو لفظ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیتے اور کہتے کہ تم جب رمضان کے روزے رکھ لو تو بعد میں عید منا لو، ہے نا؟ لیکن کیا آپ کو قرآن میں عید کا ذکر ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے۔ یہ عید منانے کے بارے میں، یا عید ہم کس دن منائیں گے، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے بتایا۔ تو رسول کیا کر رہا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے کتاب کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو واضح کر کے بتانے کے لیے ہمارے پاس آئے تھے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی ہمیں تعلیم دی، اور یہی سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک نہیں ایسی کئی مثالیں آپ کو ملے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح کر کے تعلیمات دی ہیں۔ وضو کے تعلق سے آپ دیکھ لیں سورہ مائدہ میں، اللہ تعالیٰ نے جہاں پر وضو کے بارے میں بتایا سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں، وہاں پر ہمیں وضو کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے، چار وہاں پر چیزیں بتا دی گئیں کہ اس طرح سے تم وضو کرو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ وضو ہم کس طرح کریں گے، کب پہلے ہاتھ دھوئیں گے یا چہرہ دھوئیں گے. پھر وہاں پر وضو کے بارے میں جو ہمیں ملتا ہے، مسح کرنے کے بارے میں صرف سر کا مسح کا ذکر ملتا ہے ہمیں، لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ سر کے مسح میں کان بھی شامل ہے اور ہم کان میں بھی مسح کریں گے. اسی طرح سے ٹھیک ہے چلے قرآن میں وضو کا بتا دیا گیا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا، کیونکہ وہاں پر کہا گیا ہے کہ ہر نماز کے لیے تم وضو کرو، لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بات بتائی کہ اگر تمہارا وضو نہیں ٹوٹا ہے تو تم اسی وضو سے دوسری نماز ہی پڑھ سکتے ہو. تو یہ تمام آسانیاں، یہ تمام سہولتیں، یہ تمام ایکسپلینیشن ہمیں کہاں سے مل رہا ہے؟ حدیث سے مل رہا ہے، اللہ کے رسول کی سنت سے مل رہا ہے. تو بغیر رسول کی تعلیم کے ہم کیا ایک قدم بھی چل سکتے ہیں؟ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر تم ساکس پہنے ہوئے ہو تو تم کو پیر دھونے کی ضرورت نہیں، تم مسح کر سکتے ہو. تو یہ ایکسپلینیشن ہمیں کہاں سے ملا؟ اللہ کے رسول کی حدیث سے ہمیں ملا. تو قرآن، ہر چیز قرآن نے کھول کر نہیں بیان کی، قرآن نے بیسک چیزیں ہمیں بتا دی، اس کا ایکسپلینیشن اللہ تعالیٰ نے رسول کے اوپر چھوڑ دیا، کیونکہ رسول پر ایک اور وحی بھی آتی تھی اور آپ کی زبان سے ہر دفعہ وہی بات نکلتی جو حق ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا، یہ تو ایک مثال ہو گئی. دوسری مثال آپ دیکھیں کہ اگر ہم حدیث کو چھوڑتے ہیں، نعوذ باللہ، اگر ہم حدیث کا انکار کرتے ہیں، اللہ نہ کرے، تو یہ عیدین کا جو ذکر ہے تو یہ تو کہیں پر بھی قرآن میں نہیں ہے. تو پھر آج پوری دنیا کے مسلمان تواتر کے ساتھ اللہ کے رسول کے وقت سے لے کر آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی ہر مسلمان یہ دونوں عیدیں مناتا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اگر ہم حدیث کو نعوذ باللہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ عیدیں کون منائے گا اور کیسے منائے گا؟ تو یہ جو تواتر کے ساتھ عمل ہوتا آ رہا ہے عید منانے پر، تو اس کا مطلب ہم نے حدیث کو لیا تبھی تو ہم عید منا رہے ہیں نا. پھر پوری دنیا کے مسلمان، آپ دیکھیں کہ آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، آپ رشیا کے کوئی اندرونی علاقوں میں چلے جائیں جہاں اسلام ہے، آپ فلپین چلے جائیں جہاں پر کچھ لوگ مسلمان ہیں، آپ چین چلے جائیں آپ، یا آپ انڈیا پاکستان میں ہوں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو ہر مسلمان اس کا وضو کا طریقہ اور نماز کا طریقہ تقریباً سیم ہوگا. آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ مسلمان ہے کیونکہ وہ وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ وضو کا طریقہ کس سے سیکھا اس نے؟ یہ نماز کا طریقہ کس سے سیکھا اس نے؟ آج دنیا کے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ان احادیث پر عمل کرتے ہیں. اگر یہ احادیث نہ ہوتی تو ہم تو وضو کرنا ہی نہیں جانتے تھے، ہم کو نماز کا طریقہ نہیں آتا تھا، حج کا طریقہ ہم نہیں معلوم کر سکتے تھے. تو بغیر حدیث کے ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے ہیں. اور خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی تو رسول کا کام ہے کہ وہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان کتاب کی تلاوت کر کے بتاتا ہے، وہ یعلمہم الکتابہ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے. تو یہ جو کتاب کی تعلیم ہے کون دے رہا ہے؟ اللہ کے رسول دے رہے ہیں. ان آیتوں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری جہاں لوگوں کو آیت پڑھ کر سنانا تھا، وہیں آپ کے تین اہم کام اور بھی تھے. ایک یہ کہ آپ لوگوں کو کتاب اور اللہ کے قوانین اور احکام کی تعلیم دیں گے، دوسرا آپ لوگوں کو حکمت اور دانائی کی تعلیم دیں گے، اور تیسرا آپ لوگوں کا تزکیہ کریں گے، ان کی ایسی تربیت کریں گے کہ ان کے اندر بہترین قسم کے صلاحیتیں یا اوصاف گروتھ ان کی ہو سکے یا نشو نما پا سکیں، ان کو انڈیویجولی بھی اور اجتماعی، ہر قسم کی ان کے جو برائیاں ان کے اندر سے وہ آپ دور کر سکیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کے لیے فرمایا، سورہ آل عمران کی بہت ہی مشہور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی زندگی کو ایک تو اسوہ بتایا گیا، پھر آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، یعنی مومنین سے، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اطاعت کرو، یعنی رسول کی اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اللہ کی محبت پانی ہے، اللہ کی مغفرت پانی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ رسول کی پیروی کرو، تو اللہ پھر تم سے محبت کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اطیع اللہ و اطیع الرسول فان تولوا فان اللہ لا یحب الکافرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، پھر اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ اطیع اللہ و اطیع رسول کا لفظ قرآن میں تقریباً 40 مرتبہ آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تقریباً 40 جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک نمونہ ہے، ایک اسوہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا خوف رکھتا ہو۔ یعنی اگر ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول کی زندگی ہی ہمارے لیے نمونے کے لیے کافی ہے، آپ ہی کے اسوے کو ہم کو فالو کرنا ہوگا، تو تب کہیں جا کر ہمارا ایمان کامل ہوگا یا ہم آخرت پر یقین کرنے والے ہوں گے۔ اسی طرح سے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ تمام آیتیں سر میں آپ کو کیوں بتائی جا رہی ہے، کیونکہ حدیث کی اہمیت بتانے کے لیے کہ اللہ کے رسول کی کیا اہمیت ہے، اللہ کے رسول کی کیا حیثیت ہے، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کے بارے میں کیا فرمایا ہے، کیونکہ جب ہم کو یہ اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا تبھی تو ہم آپ کی بات کو بھی اہمیت دیں گے کہ اللہ کے رسول کی کیا حیثیت تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سورہ نساء آیت نمبر 65۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپس کے جھگڑوں میں تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ بھی تم کرو اس کی طرف سے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ اسے بسر و چشم قبول کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیسے درجہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ یہ تھا کہ مومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصلہ کرنے والا مان لیں، اور پھر جو کچھ فیصلہ اللہ کے رسول کرے اس کو خوشی خوشی مان لیں، اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرے، تب ہی وہ مومن ہو سکتے ہیں۔ تو اب بتائیں کہ اللہ کے رسول نے پوری جو آپ کی 23 سالہ زندگی تھی جتنے بھی فیصلے کیے، تو کیا آج وہ فیصلے ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے؟ اگر نعوذ باللہ ہم حدیث کو چھوڑتے ہیں یا سنت کا خدا نخواستہ انکار کرتے ہیں تو پھر یہ آج ہماری زندگی کیسے چلے گی، ہم اپنے روز مرہ کے معاملات کیسے حل کریں گے؟ تو اللہ کے رسول کی زندگی، ان کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، اور آپ کو ہمیں حکم ماننا ہے۔ آپ قاضی بھی تھے، آپ قانون بنانے والے بھی تھے، آپ کی حدیث حجیت کا مقام رکھتی ہے، یعنی آپ کی بات کو ہمیں ماننا لازمی ہے، اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر ہمارے اندر ایمان ہی نہیں ہے، سمجھیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو رسول بھی بھیجا اسی لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے، کیونکہ رسول کی اطاعت بھی آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے اذن سے کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمانے پر ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، ہم خود سے نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم خود سے کسی شخص کو بہت اہم مان لیتے ہیں تو پھر تو وہ شخصیت پرستی ہو جائے گی، لیکن یہاں پر خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ تم لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں ہی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں نزاع ہو تو پھر اس کو پھیر دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اگر تم یوم آخر پر ایمان، اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے، کوئی پرابلم ہو جائے، تو تم اس کو پھیرو کس کی طرف؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تو اب ہمیں کہاں جانا ہوگا، ہم کہاں دیکھیں گے؟ کوئی بھی معاملہ آج ہمارے درمیان ہوتا ہے تو ہم اس کو کہاں لوٹائیں گے؟ ہم اس کو سنت کی طرف لوٹائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے اس معاملے میں۔ حدیث اگر کچھ کہتی ہے تو الحمدللہ ہم حدیث سے مسئلے کا حل نکال لیں گے، تو کہاں جا رہا ہے کہ تم اس کو وہیں پھیر دو۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو ہم نے پہلے آیت کا ذکر کیا تھا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذکر ہم نے تمہاری طرف اس لیے اتارا ہے کہ تم لوگوں کے لیے اس تعلیم کو واضح کرو جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ تو پھر اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ کہ اللہ کے رسول کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ اس تعلیم کو واضح کر کے سنا دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ صرف ایک حج کی مثال آپ لے لیجئے، ابھی تو ہم نے وضو کی مثال دیکھی تھی، ابھی آپ حج کی مثال آپ لے لیجئے۔ قرآن میں آتا ہے کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہے اس کے اوپر حج فرض ہے، ہے نا، من استطاع الیہم سبیلا، کہ جو اس راستے کی استطاعت رکھتا ہو اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے. اب قرآن نے اتنا بتا دیا اور قرآن خاموش ہے. اب قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ حج تمہیں کس دن کرنا ہے، اس میں حج کے مہینے معلوم ہے کہہ دیا گیا. الحج اشہر معلومات کا لفظ آتا ہے قرآن میں کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، لیکن اب یہ نہیں معلوم ہے کہ حج خاص طور سے کون سے دن ہوگا. اب اگر لوگ حدیث کو نہ جانتے، اللہ کے رسول کی سنت کو نہ فالو کرتے، تو جس کی جو مرضی آتی اس مہینے میں جاتا حج کر لیتا، یا پھر ایک ذلحج کو جاتا حج کر لیتا، 15 ذلحج کو حج کر لیتا. لیکن ہم جانتے ہیں ہم کب سے کب تک حج کرتے ہیں، کہ جو حج کے جو خاص اللہ کے رسول نے جو ایام بتائے ہیں کہ یوم عرفہ جس دن جانا ہے، خاص تو حج یوم عرفہ ہے، کس دن یوم عرفہ، ہمیں عرفات میں کس دن جانا ہے، اور وہ 6 دن جو خاص اسپیشل حج کے ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیے ہیں. اب اگر ہم صرف قرآن کو لے لیں تو ہم کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ حج ہمیں کس دن کرنا ہے. دوسری بات، ٹھیک ہے چلے قرآن ہمیں یہ بتا دے کہ چلے حج کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ حج ہمیں ہر سال کرتے رہنا ہے. یہ بات ہمیں کس نے بتائی؟ یہ بات ہمیں اللہ کے رسول نے بتائی کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے. کیونکہ قرآن کی آیت سے تو کوئی بھی بات واضح نہیں ہو رہی ہے، کہ وہاں تو بس لکھا ہے کہ حج کرو جو بھی استطاعت رکھتا ہو. تو کیا اب ہم ہر سال حج کریں؟ نہیں. یہ بات ہمیں کس نے بتائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتائی کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو اس لیے بھیجا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاس، تاکہ وہ واضح کر دیں. پھر اللہ تعالیٰ نے رسول کو کیوں بھیجا؟ رسول کی ضرورت کس لیے پیش آئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ انہیں معروف کا حکم دیتا ہے اور ان کو منکر سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال ٹھہراتا ہے اور ان پر ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اور بیڑیاں اتارتا ہے جو ان کے اوپر خود انہوں نے چڑھا رکھے تھے. تو اللہ کے رسول کس لیے آئے تھے؟ کہ لوگوں نے جو رسم و رواج کی بیڑیاں اپنے اوپر ڈال رکھی تھیں، یا لوگوں نے زبردستی اپنے آپ کو جو ہے باندھ رکھا تھا بے جا رسم و رواج سے، اللہ کے رسول اس کو چھڑانے کے لیے اور ان بوجھوں کو اتارنے کے لیے آئے ہیں. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دوسرے نبیوں کے بارے میں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ولما بلغ اشدہ وستوى آتیناہ حکما وعلما، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا آدمی بن گیا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. تو یہ جو قوت فیصلہ اور علم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو عطا کیا تھا. تو یہ جو قوت فیصلہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تو کس لیے عطا کیا؟ تاکہ نبی وہ فیصلہ کر سکیں، تاکہ دوسروں کے لیے وہ مشعل راہ ہو. اور یہ جو علم کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نبیوں کی خاص حفاظت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے سے ان کو اس طرح سے تیار کرتا ہے تاکہ آگے چل کر وہ معاشرے کا ایک اچھے انسان بن سکے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو نبوت کے لیے چن سکے. اسی طرح سے صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا اے میری قوم، بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ یعنی دلیل پر ہوں اور اس نے اپنی طرف سے مجھے رحمت یعنی نبوت بخشی ہے، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے خلاف میری کون مدد کرے گا؟ اس وقت تم مجھے گھاٹے کے سوا اور کچھ نہیں دے سکتے. یعنی بینہ کا جو لفظ یہاں پر آیا ہے یہ بھی کس لیے ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ رسول کی خاص حفاظت فرماتا تھا اور ان کو ایسی بینات یعنی ان کی سیرت ایسی ہوتی تھی جس کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا. تو ان تمام آیتوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو یہ جو بینہ عطا کرتا ہے، جیسے اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا قل انی علی بینۃ من ربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح اور روشن راستے پر ہوں. تو یہ جو بینہ ہے اس کو تقریباً تمام محدثین نے مفسرین نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بینہ دراصل اللہ کے رسول کی سنتیں اور احادیث ہوتی ہیں اور ان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں جو وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو ان کی زندگی کا اسوہ ہے. اسی لیے جو ہمیں کہا گیا نا کہ آپ یعنی مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو یہ جو بینہ کا لفظ آ رہا ہے خاص طور سے آپ اس کو نوٹ کریں، تو یہ بینہ کیا ہے؟ یہ رسول کی زندگی ہوتی ہے جس سے وہ فیصلہ کرتے ہیں، جو بھی مسائل آتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہر رسول کو عطا کی تھی. ہر رسول یہ بینہ لے کر آئے تھے ساتھ میں، کیونکہ ان کی زندگی کو ان کے جو فیصلے تھے یا ان کی جو تعلیمات تھیں اس کو تمام پھر امت کے لوگ، ان کے جو فالوورز ہیں، جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، وہ اس کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کر سکیں. تو اس طرح سے یہ جو تھا آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا کہ حدیث کی اہمیت اور ضرورت، کہ حدیث کو جاننا کیوں ضروری ہے، حدیث کی کیا اہمیت ہے، حدیث کی ضرورت کیوں ہے. اور چونکہ ایک عرصے سے ہم لوگ صحیح علم نہیں جانتے، صحیح علم آج ہمارے پاس نہیں ہے، اسی بنا پر آج ہم لوگ جھوٹی حدیثوں کی وجہ سے ہم صحیح حدیث کا بھی انکار کر دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بھی حدیث غلط ہو. تو ایسا ہم نہیں کر سکتے. تھری اسکول آف تھاٹس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ تین مکاتب فکر آج پائے جاتے ہیں. ایک تو وہ طبقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتا ہے اور وہ حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ حدیث کی وجہ سے الٹا مسلمانوں میں اختلافات بڑھتے ہیں، حدیث میں کنٹروڈکشن پایا جاتا ہے، حدیثیں بہت سالوں کے بعد لکھی گئیں، لہذا حدیث کی ضرورت نہیں، ان کے لیے صرف قرآن کافی ہے. یہ ایک طبقہ ہو گیا. دوسرا طبقہ وہ ہے جو اپنی لا علمی کی بنا پر حدیث کے بارے میں کچھ صحیح معلومات نہیں رکھتا. وہ کبھی کہتے ہیں کہ ہاں حدیث ہی ہونا چاہیے، لیکن وہ ہر قسم کی حدیث کو لے لیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں. اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کے رسول کی جو آتھینٹک احادیث ہے اس کو لیتا ہے. تو یہ بھی تین طبقے ہو گئے. پھر تین قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ اور پائے جاتے ہیں ہمارے یہاں پر اللہ کے رسول کے تعلق سے. اور ایک جو اہل القرآن اپنے آپ کو کہتا ہے طبقہ، اس کی سوچ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ صرف ایک میسنجر تھے اور اس کے علاوہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی. دوسرا طبقہ ایک جو ہے اس میں وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول انسان سے بڑھ کر کچھ اور درجہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے رسول کو بھی نور من نور سمجھ لیا، اور انہوں نے اللہ کے رسول کی شخصیت میں غلو کر لیا. اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کے رسول کو ایک نبی مانتا ہے، اور یہ بھی مانتا ہے کہ آپ سب سے بہترین انسان تھے، اللہ کے رسول تھے، لیکن اللہ کے بندے بھی تھے، اور اللہ کی طرف سے آپ نے جو تعلیمات ہم کو دیں اسے فالو کرنا یا اس کا اتباع کرنا ہمارے لیے لازم ہے، ہمارے لیے ضروری ہے. تو ہم کو اپنے لیے دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حق کو حق دکھانے والا بنائے ہم کو. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ اے اللہ تعالیٰ ہم کو حق کو حق ہی دکھا اور اس کی اتباع کرنے والا بنا. وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور باطل کو باطل ہی بتا تاکہ ہم اس سے بچنے والے بن سکیں، باطل کے دھوکے میں ہم نہ آئیں. تو ہماری آج مسلمان ہونے کے ناطے ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح حدیث کا علم جانیں. اور یہ علم ایک ایسا علم تھا ایک زمانے میں کہ جیسے آج کے زمانے میں اگر ہم کوئی کہیں کہ اچھا فلاں کے بچے کا آکسفورڈ میں ایڈمیشن ہو گیا ہے، یا فلاں کے بیٹے کا کیمبرج یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا ہے، یا کوئی ہم کو آ کر ملا کہ اچھا دیکھیں یہ فلاں وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، تو ہم حیران ہو جاتے ہیں. ہم بہت ہمارے اندر جو ہے ایک طرح سے شوق پیدا ہوتا ہے دیکھنے کا کہ اچھا کیمبرج سے پڑھ کر آئے ہیں، اچھا آکسفورڈ سے پڑھ کر آئے ہیں. تو ایسے ہی اس زمانے میں حدیث کے طالب علم کو اہمیت حاصل تھی کہ لوگ اپنی پوری پوری جمع پونجی اس علم کے شوق اور طلب کے لیے لگا دیتے تھے. لیکن آج اللہ کے رسول کے تعلق سے ہماری وہ محبت، وہ جذبات آج وہ نہیں رہے. اسی لیے آج ہم نہ حدیث جانتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، بلکہ ہمارے گھروں میں تو ہر قسم کی کتابیں ہوں گی لیکن احادیث کی کتابیں ہمارے گھروں میں نہیں ہیں. ہے ہمارے گھر میں بخاری کا نسخہ، مسلم، صحیح مسلم کا نسخہ، یا کوئی بھی حدیث کی کتاب. اور باہر جو ہے آپ اگر بازاروں میں دیکھیں گے، خصوصاً ہمارے ممالک میں، انڈیا پاکستان میں، جھوٹی حدیثوں کے اتنے کتابیں وہاں موجود ہیں کہ آپ کو لینا مشکل ہو جائے گا کہ آپ کون سی کتاب خریدیں. تو ایسے دور میں، ایسے وقت میں ہمیں صحیح حدیث کا علم جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس علم کو جانیں، اس کو عام کریں، اور اپنے بچوں میں سے کسی ایک کے لیے ضرور یہ دل میں ارادہ کریں کہ ہم اپنے بچے کو ضرور محدث بنائیں گے انشاءاللہ، اسے حدیث کا علم ہم حاصل کرنے کی تلقین کریں گے تاکہ اللہ کے رسول کی اس دعا کا وہ مصداق ہو سکے جس میں اللہ کے رسول نے دعا کی تھی کہ ندل اللہ امرأ سمع منا حدیثا فرب مبلغہ، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی پھر اسے یاد رکھا اور اسے ایز اٹ از دوسروں تک پہنچایا، کیونکہ بہت سارے سننے والے سنانے والے سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو سنا رہی ہوں ابھی، تو ہو سکتا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اس سے زیادہ صلاحیت رکھی ہو کہ آپ زیادہ اچھے طریقے سے اس کو سنیں اور دوسروں کو اس سے بہتر طریقے سے سنائیں۔ تو اس حدیث کو یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول کی دعا سے بڑھ کر کس کی دعا ہو سکتی ہے، اور یہ دعا اس کے لیے ہے جو اللہ کے رسول کی حدیث کو یاد رکھے گا اور پھر اسے دوسروں تک پہنچائے گا۔ تو لہٰذا اس حدیث کو، اس دعا کو آپ یاد رکھیں، اس دعا کے ہم مستحق بن سکیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔